छुरे अलबेले से शुरू करने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأخذوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنزلتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العلى ولسوف يرضى. سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. چلے یہ صورتیں مکمل کر لیں پھر, یہ صورتیں تو مکمل ہیں یعنی ان پر ان کا ترجمہ ایک دفعہ پیش کر دوں پھر وقت بچا تو پھر باقی صورتیں ہم کریں گے ان شاء اللہ. سورہ البلد اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. لا اقسم بهذا البلد, خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد, جبکہ تو اس شہر میں اترنے والا ہے. ایک دن بریکٹ میں رکھا ہے. انت حلم بهذا البلد کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے, اس میں تو قیام پذیر ہے, اور یہ دوسرا ترجمہ میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ یہ پیشگوئی ہے, اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہ پیشگوئی اس آنے والے دن کے متعلق ہے جب تو اس شہر میں اترے گا, یعنی دوبارہ پھر ہجرت کے بعد واپس اس شہر میں آئے گا. اور لا اقسم میں جو قسم ہے وہ اسی طرف ہے, اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں بریکٹ ایک دن اترنے والا ہے. والد و ما ولد, اور باپ کی جو اس نے اولاد پیدا کی. یقین ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں پیدا کیا, رہنے کے لیے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یقیناً ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں رہنے کے لیے پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, یا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے گا. یقول اہلکت مال لبدا, وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. ایاسب الم یرہ احد, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی نے نہیں دیکھا. اب اس کے اوپر کچھ تشریحی گفتگو ہو جائے. خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں ایک دن اترنے والا ہے. یہ پیشگوئی تو بڑی واضح ہے, اور اسی طریق پر بالکل واضح طور پر پوری بھی ہو چکی ہے. آگے وہ والد و ما ولد کیوں فرمایا گیا ہے پھر, اور وہ والدین میں قسم اس باپ کی بھی کھائی جاتی ہے. ساتھ ہی یہ واو عاطفہ ہوگی, اور والدین میں پہلی قسم کی وجہ سے یہ جر آئی ہوئی ہے. وہ ما ولد, اور جو اس نے اولاد پیدا کی یا جو اس نے پیدا کیا, اگر کہیں تو
پیدا کیا ہے میں چونکہ خدا کی طرف زمین جاتی بھی زندہ رہتی ہے اس لیے والد نے جو اولاد بھی پیدا کی اس کا کیا تعلق ہے پہلے مضمون سے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ سارا علاقہ ان کی وجہ سے آباد ہوا,
بہت دور کی سوجی ہے مگر لگتا نہیں کہ یہ مراد ہو جی. آج مبارک صاحب نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لیے, دیر میں آئے تھے جی. مومنین کرام تیری بات تو قطعی ہو گئی نا, بالکل واضح ہے کہ قسم ہے اس وقت کی جب تو دوبارہ اس شہر میں نازل ہوگا. کسی شہر کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے جس میں تو نازل ہو جائے گا. وہ والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد, کیوں جی کسی کو اس کا آپس کا رشتہ سمجھ آ رہا ہے؟ آپ میں ہمیں سر اٹھایا ہے وہی تو پہلے بات ہو چکی ہے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں.
پھر اس کا پہلے مضمون سے کیا تعلق ہوا امام صاحب؟ ڈاکٹر صاحب سن لیجیے,
ابو جہل جو تھا وہ اس کا بیٹا رسول اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو خبر کوئی انسان تھی قبر,
اور اس نے ابو جہل نے بڑا مال بھی لٹایا, محنت بھی کی.
بات بن گئی, بات یہ ہے کہ پیشگوئی تو بڑی واضح ہو گئی. وہ والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد, اس میں ایک جاری مضمون ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر کا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں مبتلا کر دیا ہے, مشقت میں رہنے کے لیے بنایا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دقتیں پیش آئیں گی اور آئیں بعد میں, وہ دقتیں پیش آنا آپ سے کوئی الگ سلوک نہیں تھا, بلکہ ہر باپ جو اولاد پیدا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ مشقت میں رہنے کے لیے مسلسل ایک نسل کو پیدا کر رہا ہے, اور وہ مشقت جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. اگر وہ مشقت خدا کی طرف جانے کے لیے ہو تو انسان خدا کو پا لیتا ہے, اگر وہ مشقت دنیا کی زندگی میں ہو تو مشقت ضائع ہو جاتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت سے کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ آپ سے خدا تعالیٰ نے کوئی سوکناپے کا سا سلوک, جس کو کہتے ہیں, ایسا سلوک فرمایا ہے. یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے, لیکن اس کی مشقت کام آئی, اور جس مقصد کے لیے مشقت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو روز روشن کی طرف پورا کر دیا. تو مجھے تو یہ تعلق اس کا سمجھ آ رہا ہے, اور اس تعلق میں آگے پھر ذکر چل پڑتا ہے ان لوگوں کا جو ڈھیروں مال خرچ کر دیتے ہیں مشقت میں اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا دکھاوے کی خاطر, اور پھر بھی ان کو مقصد حاصل نہیں ہوتا. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر خرچ اور تمام خدمت دین للہ تھی, اس لیے آپ کی مشقت اور دوسرے دنیا داروں کی مشقت میں ایک فرق ہے. اب عمومی طور پر انسان کا ذکر چل پڑے گا کیونکہ یہ مضمون اس طرف منتقل ہو گیا ہے, اور پھر دوبارہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس پہلے مضمون کی طرف لوٹے گا. تو اب ہم اس تعلق میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ انحراف ہوا ہے مضمون سے ایک وقتی اور کسی حکمت کے پیش نظر ہوا ہے, تو اب قاعدہ کلیہ کے طور پر انسان کی مشقت اسے کیا کیا دکھاتی ہے اور اس مشقت میں وہ کس حد تک ریاضاری سے ریاکاری سے کام لیتا ہے اور مشقت کا مقصد کیا ہے, بقا دائم ہے, اس کے سوا اور کوئی مشقت کا مقصد نہیں ہوتا. سب کچھ خرچ کرتا ہے, اولاد بھی تو اسی لیے پیدا کرتا ہے, وہ والد ہیں وہ ماں ولد, وہ ایک دوام چاہتا ہے اور خرچ بھی دوام کی خاطر کرتا ہے. آج بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ تمام خرچ اپنے دوام کی خاطر کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک دیکھنے والا ان کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی کوششیں اور ان کی اخراجات اور ساری جد و جہد اور بظاہر قربانیاں یہ سارے اپنے نفس کی بقا کے لیے ہیں, اور اللہ ان کی نیتوں کو سمجھتے ہوئے ان کی کوششوں کو رد کر دے گا. مگر جس کی بقا کی کوششیں اللہ کی خاطر ہیں اس کو باقی رکھے گا, اور اس کا ابتدائی ثبوت یہ ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیاب کرتے ہوئے اس شہر میں واپس لے جائے گا جس میں سے بظاہر تم نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا. اس سارے مضمون کو ذہن نشین کرتے ہوئے اب اس کا اگلا ترجمہ سنیں. ایاس ولا یقدر علیہ احد, یہ دیکھیں یہی حساب ہے آج کل کی قوموں کا بھی, کہتے ان پر کوئی غالب ہی نہیں آ سکے گا. کیوں؟ یقول اہلک تو مال لوبا تھا, وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا ہے, اتنے اخراجات کیے ہیں کہ قومیں خرید لی ہیں, ان کو غلام بنا لیا ہے اپنا, تو کون ہے جو ان کو پھر مٹا سکے. ایاسب و علم یا رہو حج, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں, و لسانا اور زبان اور دو ہونٹ. اب یہ جو دو آنکھیں نہیں بنائی میں دیکھا نہیں کا جواب بھی ہے, اور ان دیکھنے آنکھوں کے باوجود ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ, اور زبان اور دو ہونٹ یہ بے مقصد نہیں دیے تھے, انسان اگر خود نہیں دیکھ سکتا تو پوچھ بھی دیتا ہے, لیکن انہوں نے ان دونوں نعمتوں سے آنکھ اور زبان کی اور بول چال کی نعمت سے استفادہ نہیں کیا. آگے پھر اس کے لیے دو امکانات رکھے تھے ہم نے انسان کے لیے, شروع سے یہی مضمون چل رہا ہے. ایک امکان تھا بلندیوں کی طرف روانہ ہونے کا, ایک امکان تھا تنزل میں مبتلا ہو جانے کا. خدا تعالیٰ نے اس کے لیے دو رستے, دو وادیاں مقرر فرمائی تھیں. ہدیناہ النجدین, ہم نے اسے دو مرتفع راستوں کی طرف ہدایت دی. فلاقتحم العقبہ, بس وہ عقبہ پر نہیں چڑھا. اب دو مرتفع راستے کون سے ہیں جن کی طرف ہدایت دی اس کو, یہ حل ہونا ضروری ہے. یہاں دونوں رستے اوپر کے ہیں, نیچے والا کوئی رستہ نہیں ہے. فلاقتحم العقبہ, اور عقبہ کی آگے تشریح ہے, وہ پہلے دو رستوں کے بظاہر حوالے سے نہیں ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک کے چلنے کو اغبا نہیں فرمایا گیا، یا فرمایا گیا ہے، یہ ہے بحث. دو رستوں کی طرف جو بلندی پر جانے والے تھے ہدایت دی، ولقتحم العقبتا، یہ جو میں نے دوسرا سوال اٹھایا ہے اسے اختیار کرنے سے یہ مضمون زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اس کو دو بلندیوں کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، ایک وہ بلندی جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، ایک وہ بلندی جو بنی نوع انسان کی خدمت سے نصیب ہوتی ہے. اس خدا کی طرف جانے والی بلندی تو اس کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن بنی نوع انسان کی خدمت کے ذریعے ہی وہ اس کے فیض کو پا سکتا تھا، لیکن اس کی خدمت ہی نفس کی خدمت ہے اور دکھاوے کی خدمت ہے. اس لیے وہ خدمت بھی چاہے جتنا مال چاہے خرچ کر دے وہ ضائع ہو جائے گی اور اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، یعنی کسی بلندی کی راہ نہیں دکھائے گی. یہ اگر مضمون اس طرح سمجھیں تو میرے خیال میں پھر آگے تو خصوص رہتا ہے. اسی طرح ہدینا النجدین، ہم نے اسے دو بلند رستوں کی طرف، مرتفع رستوں کی طرف ہدایت دی تھی. ایک یعنی ان معنوں میں ایک خدا کی طرف جانے کا رستہ، دوسرا بنی نوع انسان کی سچی خدمت کا رستہ. فلقتحم العقبتا، بس وہ عقبہ پر نہیں چڑھا، وہ مشکل رستہ تھا. جو وہ کون سا ہے عقبہ؟ وہ ما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا سمجھائے کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ فک و رقبتیں، گردن کا آزاد کرنا. اب دیکھیں اس کا تعلق کتنا گہرا اس مضمون سے ہے کہ مال تو تم خرچ کر رہے ہو گردنوں کو غلام بنانے کے لیے. دنیا بھر میں ایز جاری ہیں، وہ اس لیے کہ تم غالب آ جاؤ اور لوگوں قوموں کو خرید لو، اور اصل جو بلندی کا رستہ ہے وہ تو گردنوں کو آزاد کرنا ہے، نہ کہ گردنوں کو غلام بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی خدمت کے جو رستے بنائے تھے ان پر تو تم نہیں چڑھے. تم نے تو اپنے مال کو ڈھیروں ڈھیر خرچ کر کے قوموں کو غلام بنانے کی خاطر استعمال کیا ہے. فک و رقبتن، گردن کا آزاد کرنا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبتن، یا ایک عام فاقے والے دن میں کھانا کھلانا. اب جب بھوک وسیع پیمانے پر قوموں پر حملہ آور ہوتی ہے، ملکوں پر حملہ آور ہوتی ہے، اس وقت جس کے دل میں سچی بنی نوع انسان کی ہمدردی ہے وہ ان کی فوری طور پر امداد کر کے بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا. مگر جن قوموں کا ذکر ہے ان قوموں کا حال یہ ہے کہ ایک لکیر کھینچ دو جغرافیائی، وہ علاقے جو ان کی غلامی کی ایک توق پہننے کا انکار کرتے ہیں وہ بھوکے مر جائیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس لکیر سے دوسری طرف جو علاقے ان کی غلامی کے توق پہن لیتے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں وہاں اور کہتے ہی ہیں کہ دیکھو ہم بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں. بنی نوع انسان کی خدمت کے وقت سیاسی برتری کو تسلیم کرنا تو کوئی فیکٹر نہیں، کوئی موجب نہیں ہوا کرتا. بنی نوع انسان کی خدمت تو اگر للہ نہیں تو خالصتاً انسانی ہمدردی میں تو ہو. ایسا بھی نہیں تھا، جب بھی تم نے کھانے تقسیم کیے گردنوں کو آزاد کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ گردن وہ گردنیں جو تمہاری جنہوں نے تمہاری بادشاہت کا توق پہن لیا تھا ان کو زندہ رکھنے کے لیے تم نے بھوک کے دن کھانا کھلایا ہے. یتیمن ذا مقربتن، وہ کن کو کھانا کھلانا ہے؟ رقبہ کیا چیز، فک و رقبتن کیا چیز ہے؟ ایسے یتیم کو, یعنی یا یوں کہیں کہ اخبا کیا چیز ہے, ایسے یتیم کو جو قرابت والا ہو کھانا کھلانا. اب یتیم بے قرابت کے ہوں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے, لیکن اگر قرابت والے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ قریبیوں کا کام ہے, وہ کھانا کھلائے. اگر ارد گرد مالدار ہوں تو ان کے اقربا مالدار ہوں تو عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ خود خیال رکھیں گے, لیکن اگر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود وہ یتیموں کی پرورش سے آنکھیں پھیر لیں تو ایسے یتیم کی پرورش کرنا بھی اخبا پر چڑھنے کے مترادف ہے, جس کا کوئی دیکھنے والا کوئی والی نہ ہو. بس وہ قومیں بھی مراد ہوں گی اس میں جو یتیم کی طرح ہیں, جن کے مالدار, جن کے صاحب حیثیت لوگ ان کے والی بنائے گئے تھے, ان کا فرض تھا وہ ان کی خدمت کرتے, مگر ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. او مسکیناً ذا مطربہ, یا ایسے مسکین کو جو خاک آلودہ ہو. مسکین جو مٹی میں مل گیا ہو, اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی ذرائع معاش باقی نہیں رہے, اس میں یہ استطاعت ہی نہیں رہی کہ وہ کچھ کمائے. ایسے مسکین کو اگر کھانا کھلایا جائے, یعنی ایسا انتظام کیا جائے کہ پھر وہ باعزت روزی کما سکے, تو یہ ہے رقبہ پر چڑھنا, عقبہ پر چڑھنا. اگر یہ ہوتا, اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو بعد میں نتیجہ نکالا جا رہا ہے یہ ضرور ہونا تھا. اگر بے انسان کی کوئی سچی ہمدردی کرے اور فاقوں کے وقت میں بین انسان کی سچی ہمدردی میں ان کی بھوک بٹانے کی کوشش کرے, قطع نظر اس کے ان کے سیاسی روابط کس سے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں ایک اور بات ہوتی ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالکرم, اس کے نتیجے میں لازماً اس کو ایمان نصیب ہونا تھا. پر بلندی کا راستہ یہ ہے, یا سیدھا خدا کی طرف جاؤ یا بنی نیچے اترو اور بنی نو انسان کی خدمت کے رستے سے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ, اور پھر صبر کی تلقین بھی کرو ان کو جو جن بیچاروں کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. وتواصوا بالمرحمۃ, اور اپنی غربت کے باوجود رحم کی بھی تلقین کرو اور ان کو تلقین کرو کہ تم بھی آگے رحم سے کام لو. اولئک اصحاب المیمنہ, یہی ہیں دائیں طرف والے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشمہ, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا وہ بائیں طرف والے ہیں. علیہم نار مصرت, ان پر لپکنے والی ایک آگ بند کی گئی ہے. یہ موسدہ والی جو آگ ہے, اس کا قرآن کریم کی ایک دوسری صورت میں ذکر موجود ہے, اور وہ ایٹومک آگ ہے. تو اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ایٹمی عذاب مقدر ہوا ہوا ہے, اور وہ آگ جو بند کی گئی ہے آمد ممددہ, وہ آگ ان پر لپکے گی اور ان کو بھسم کر دے گی, یعنی اپنی بربادی کے سامان بھی خود ہی تیار کرنے والے ہیں. اور جب وقت آئے گا تو جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاک میں بیٹھا ہوا ہے, گھات میں بیٹھا ہوا ہے, جب وقت آئے گا تو پھر یہ دھماکے ہوں گے اور کوئی قوم, کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا نہیں سکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ الشمس, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. یہاں بالکل واضح طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج کی طرف اشارہ ہے، اور یہ واقعات جس زمانے میں ہونے ہیں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی چاند کے ذریعے پہنچتی تھی بنی نوع انسان تک. روشنی وہی ہے مگر چاند کی وساطت سے، چاند کی سطح سے منعقص ہو کر بنی نوع انسان کو پہنچے گی. اسی لیے قسم والا مضمون طریق اسی طرح جاری ہے. زمانہ گواہ ہوگا، یہ وقت گواہ ہوگا جب یہ واقعات رونما ہوں گے. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے گا، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے. یہاں سورج کی روشنی مراد یہ ہے کہ ایک بار پھر اسلام کا سورج طلوع ہو جائے گا. اس چاند کی روشنی جو بنی نوع انسان کو کھینچے گی سورج کی طرف، اس کے بعد پھر اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کا دن آ جائے گا، اور پھر وہ دن سب دنیا پہ پھیل جائے گا. یہ مراد نظر آتی ہے. اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے، سورج کو روشن کر دے. دن روشن نہیں کیا کرتا، سورج دن کو روشن کیا کرتا ہے. یہ محاورہ ہے، طرز کلام ہے کہ دن کی جس دن میں سورج خوب روشن ہو چکا ہو، تو ایک یہ بھی کلام کی طرز ہے کہ دن کی جب وہ سورج کی روشنی کو ظاہر کر دے خود، سورج کو روشن کر دے. سمراج یہ کہ نہیں کہ دن سے سورج روشنی پاتا ہے، بلکہ دن سورج کی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے، سب کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے وہ سورج جو پہلے اندھے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے. واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. اب یہاں پہنچ کر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، چاند آیا، پھر سورج طلوع ہو گیا، پھر رات کیسی ہے جس نے اسے ڈھانپ لیا ہے؟ کون سی رات ہے؟ اسلام جب آخری دفعہ دنیا میں طلوع ہو جائے گا تو کیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا واپس ہونا مقدر ہے اور اس پر اندھیرا چھا جانا؟ کیا اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے یا اور مراد ہے یہاں؟ ہم صاحب لاٹ صاحب نہیں، یہاں رات سے مراد یہ دجالیت کی رات ہے. سورج تو روشن ہو چکا ہوگا، دلائل کی روح سے ایسا روشن ہو چکا ہوگا کہ سب دنیا کو وہ سمجھ آ جانا چاہیے تھے، لیکن دجالیت اپنی آخری کوشش ضرور کرے گی اور طرح طرح کے اندھیرے اس پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو اسلام کا سورج دوبارہ چلا ہے، وہ اتنے قطعی اور غالب دلائل کے ساتھ چلا ہے، یعنی ان دلائل کو جو اسلام میں موجود تھے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو خوب روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، وضاحت کے ساتھ پیش کیا، کہ ان کے لیے جواز کوئی نہیں رہا کہ اس سورج کا انکار کر سکیں. لیکن بنی نوع انسان کو یہ بتانے کی خاطر کہ یہ سورج نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے، ان پر ترددات کے اور شکوک کے اندھیرے ڈال دیتے ہیں. یہ وہ مضمون ہے جس کا آخری صورتوں میں ذکر ہے. وسوسے پیدا کرتے ہیں, طرح طرح کے ظلمات, طرح طرح کی ظلمات ان پر پھینکتے ہیں, اور یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا. اور جب حسد کریں گے اسلام سے تو یہ ثبوت ہوگا کہ اسلام ترقی میں آ گیا. تو اسلام کے چڑھنے کے دن آئیں گے تو ان کی تمام تر کوششیں رات کو پھیلا دینے کی ہوں گی, اور واقعتاً رات پھیلی بھی دکھائی دے گی. تو اس روشنی میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے, جس نے سب دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے, اس روشنی کا تجزیہ کریں تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں. ہر روشنی کے ساتھ ایک گند وابستہ ہے. ہر روشنی دہریت کی تعلیم دے رہی ہے, ہر روشنی فسق و فجور کی تعلیم دے رہی ہے. تمام ایجادات اسی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, اور خدا سے دوری اور اندھیرے پھیلانے کے لیے استعمال ہونے والی ایجادات ہیں. بس دوبارہ جو رات چلے گی, یہ مراد نہیں کہ اسلام مٹ جائے گا اور رات چلے گی. اسلام کو مٹانے کی خاطر ایک رات آئے گی جس میں ضرور پوری کوشش کرنی ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, اور زمین کی اور جسے اس نے پیدا کی اور جیسے اس نے اسے پیدا بچھایا. آسمان کے خدا کے مقابل پر ان کی کوششیں بیکار جائیں گی. اس لیے یہاں اب آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے. آسمان گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا, تم جو چاہو کر لو, نہ مرادی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. تم اس سورج کا طلوع روک نہیں سکو گے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, اور آسمان کی اور جیسے اس نے اسے بنایا. وَالْعَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اور زمین کی اور جیسے اس نے اسے بچھایا. اب زمین کے بچھانے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں, اب اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں, پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کس طرح زمین کو بچھانا سا بنا دیا, گرایا وہ دکھایا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور ہر جان کی اور جیسے اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا. یہ ساری باتیں غور کے قابل ہیں. انسان کو یوں ہی نہیں اپنے کمال تک پہنچا ہے, اس کو ایک بنانے والے نے, ٹھیک ٹھاک کرنے والے نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے, تو اس مقام تک پہنچا ہے جس پہ وہ اب فائز ہو کر خود خدائی کا دعوے دار بن گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, یہاں مراد ہے حالانکہ اللہ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا, اس کی فطرت نے ودیعت کر دی تھی یہ بات, کن راہوں سے بچنا ہے اور کون سی چلنے والی راہیں ہیں. بس اس کی بے اعتدالیوں اور اس کی پرہیزگاریوں کی تمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت نے ودیعت کیا. الہمہا فجورہا و تقویٰ سے مراد ہے تمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت میں ودیعت کیا. الہام, لفظی الہام مراد نہیں ہے, بلکہ الہام کا استعمال قرآن کریم سے فطرت میں جو چیز ایچ کی جاتی ہے, جو فطرت میں چھاپ دی جاتی ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قد افلح من زکاہا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پروان چڑھایا. کس چیز کو پروان چڑھایا؟ تقویٰ, اپنے تقویٰ کو پروان چڑھایا. دو چیزیں دکھائی تھیں اس کو, فجور اس کے اور اس کے تقویٰ. تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے تقویٰ کو پروان چڑھایا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا. تقویٰ کو مٹی میں گاڑنا اور فجور میں مبتلا ہونا ایک ہی بات کی دو اظہار ہے. تو تقویٰ کو مٹی میں گاڑو گے تو پھر فجور میں ہی مبتلا ہوگے. اب پہلی قوموں کی مثال, جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے, وہ پھر اب بیان کی جا رہی ہے, یعنی مستقبل کی کے واقعات کے گواہ کے طور پر. سابق میں ان ایسی قوموں سے خدا نے جو سلوک فرمایا تھا اس کا ذکر چھیڑ رہا ہے, چھیڑ دیا جاتا ہے. کذبت ثمود بتغواہا, ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا, یعنی یہ لوگ بھی سرکشی کی وجہ سے جھٹلائیں گے کیونکہ اپنی اوقات بھول کر بہت سرکش ہو گئے ہیں ان ترقیات کی بنا پر جو ان کو دنیاوی طور پر نصیب ہوئی ہیں. کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا, جب ان میں سے سب سے بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, تب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے مشرب کا حق یاد رکھنا بریکٹ میں ہے. اس کا اس زمانے سے کیا تعلق ہے اس پیشگوئی کا, کہ زمانے میں ایسی کون سی باتیں ہوں گی؟ جی رسام, بالکل معلومات. حضرت صالح کی اونٹنی وقف تھی پیغام حق پہنچانے پر, اور اس کی دیکھ بھال اس قوم پر تو نہیں تھی مگر اسی قوم سے اس کی معیشت کا حق تھا, اسے ایک معیشت کا حق حاصل تھا جو حضرت صالح کی کوششوں سے اس کو ملتا تھا مگر باہر اسی سرزمین سے ملتا تھا. تو کوئی حق نہیں تھا ان کا کہ اس کو وہاں سے کاٹ دیتے. بس یہ اگر محدود دائرے میں دیکھیں تو پاکستان پر اس کا اس صورتحال کا اطلاق بڑا واضح اور قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے, اور بڑے صغیر پر کلیتاً بھی عائد ہوتا ہے جو ہندوستانیوں کے بھی طریقے ہیں کچھ اونٹنی کی پونچھیں کاٹنے کے اور پاکستان کے بھی طریقے ہیں. صورت بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری قوم, اول قوم جس کی طرف وسیم علیہ الصلوۃ والسلام منسوب ہوئے تھے, ان کی سب کی کوششیں یہی ہیں کہ کسی طرح اسلام کی تبلیغ کے ذرائع کاٹ لیے جائیں, ذرائع چھین لیے جائیں ان سے, یا ذرائع پر ضرب لگائی جائے. یہ اونٹی کی گونچیں کاٹنے والا مضمون ہے. فکذبو ہو فآخرو ہو, انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کہا یہ جاتا ہے اذ انبعث اشقاہا کہ وہ بدبخت جو اٹھا تھا اس اکیلے میں وہ کاٹی تھیں کنچیں, اور واقعتاً یہی بات ہے مگر ضمیر جمع کی پھیری جا رہی ہے سب کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ساتھ ہو تو قوم کا بدبخت سردار وہ کام کیا کرتا ہے, ورنہ اس کی مجال تھی کہ اس کو نقصان پہنچاتا. ساری قوم ساتھ تماشا بین شامل تھی, اس لیے جہاں سزا کا ذکر آنا ہے اس سے پہلے ان کی اس جرم ان کا اس جرم میں ملوث ہونا ثابت کیا جا رہا ہے. ان کے اماع کے بغیر, ان کے منشا کے بغیر, ان کی نصرت کے بغیر, جو زبان خاموش سے ان کو حاصل تھی سردار کو, اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر وہ خلاف بول کر ظاہر کر دیتے. کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے خاموش کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں, سردار اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے مخالفت کا, جیسا کہ اس قوم کے سب سے وقت انسان نے اٹھایا تھا, مگر وہ جانتا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہی قوم جو اس وقت اس کے حق میں نعرے لگا رہی ہے اس کو مردود کی طرح چھوڑ دے گی اور اس کی مخالفت میں نعرے لگائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو انسانی فطرت کا نباز ہے جانتا ہے کہ یہ ساری قوم کا جرم ہوا کرتا ہے، ایک سردار کا جرم نہیں ہوا کرتا، اور قوم کا جرم ہی ایک سردار پیدا کرتا ہے. ان سردار اپنے وقت کی پیداوار ہے، اور وقت بگڑا ہوا ہو تو ایک بگڑا ہوا سردار پیدا ہوگا. فقال لهم رسول الناق اچھا فقذبوا فاخروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اب دیکھ کذبوا ہے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فاخروا، ان سب نے گویا کونچیں کاٹی ہیں، اکیلے سردار نے نہیں. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، تب ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر پے بپے ضربیں لگائیں اور اس کو ہموار کر دیا، اس بستی کو ہموار کر دیا. پے بپے ضربیں، یہ اس صورت میں بھی پہلے بھی حوالہ ہے، ہم آغاز بھی کرتے ہیں اور پھر دہراتے بھی ہیں. وہاں بھی ایک دفعہ دہرانا مراد نہیں بلکہ ایک تسلسل مراد ہے. ہم جب شروع کر دیں گے پکڑ تو رکیں گے نہیں، جب تک ہر اگلی پکڑ پہلے سے زیادہ سخت نہ ہوتی چلی جائیں گی. اور اتنی سخت پکڑ ہوگی اپنے تسلسل کے لحاظ سے، اور ہر آنے والی پکڑ کا پہلے سے زیادہ سخت ہونا بالآخر اس قوم کو تباہ و برباد کر لے گا. یہ پیشگوئی ہے جو محدود علاقوں میں بھی پوری ہو رہی ہے اور وسیع علاقوں میں بھی پوری ہوگی. یعنی یہ خیال نہ کریں صرف کہ پاکستان، بنگلہ دیش ان علاقوں میں صرف ہونے والی ہے. یہ جو خدا بننے والی قومیں ہیں ان سے بھی یہ سلوک لازماً ہوگا، اور ان کو پکڑنے میں اللہ تعالیٰ ان کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے. بس ساری دنیا کے متعلق یہ پیشگوئی ہے. میں نے مثال کے طور پر بات کھولنے کے لیے آپ کو ان علاقوں کی بات سمجھائی جن کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں عملاً یہ اشقا ہوا، اشقا اس کا بدبخت لیڈر ان کا اٹھ کھڑا ہوا ہے اور خدا کے خلاف وہ ہر کوشش کر رہا ہے اور ذرائع بند کر رہا ہے تبلیغ اسلام کے، اور کوششیں کر رہا ہے کہ ہر جگہ اسلام کی تبلیغ کی راہ میں روک بن جائے. اور وہ اندھیرے والی بات آپ پھر یاد رکھ لیں، یہاں آ کر یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو ان پر بھی لازماً پے بپے ضربیں لگنے والی ہیں. ولا یخاف عقباها، جبکہ وہ اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا. ولا یخاف عقباها، اللہ تعالیٰ کو انسان کے بد انجام کی فکر نہیں، تو اس سے پسند بھی تو نہیں کرتا کہ انسان بد انجام کو پہنچے. تو یہ بدبخت ایسے مقام پہ پہنچ گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے بد انجام کی پرواہ نہیں کر رہا تھا کہ پھر جو کچھ ان سے ہونا ہے ہو جائے، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ ان کو مٹا دیا جائے اور کہانیاں بنا دیا جائے. سورہ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. واللیل اذا یخشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. اب دیکھیں تسلسل مضمون بالکل واضح ہے، اسی طرح چل رہا ہے. رات اور دن کی اس جد و جہد کی تشریح پہلی آیات میں گزر چکی ہے، اسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. والنہار اذا تجلی، इसका एक माना ये भी किया जा सकता है कि रात तो ढांपेगी मगर दिन जो रोशन होकर रहेगा, वह नहारेगा तो जल्ला और दिन की जब वो जरूर रोशन होकर रहेगा, इसी कोशिशों की वजह से दब नहीं सकेगा। वमा खलक़ ज़कर वल उन्फा, और उसकी जो उसने नर और मादा पैदा किए उसकी यानी उसके इस फेल की, उससे मुराद खुदा नहीं है। बज़ाहिर ये शुबा पड़ सकता है कि उस वो माँ खलक कर ज़करा, वो माँ तो अल्लाह की तरफ जा ही नहीं सकती ज़िंदगी, और उसकी जो उसने नर और मादा पैदा किए उसकी इस पैदाइश की कसम है, जोड़ा जो बनाया है। इन्ना साइयकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें यकीनन अलग अलग हैं। यहाँ जोड़े का जिक्र फरमाया है, ज़कर वल उनसा, ये बीच में अगर बफर्ज़ महाल इसे ना पढ़ें तो वह नहार इज़ा तजल्ला इन्ना साइयकुम लशत्ता, वो इस जुमले मोतरजा के बग़ैर भी एक जारी मजमून के तौर पर पढ़ा जा सकता था। तो बीच में ये जोड़े जोड़े की बात क्यों फरमाई है? सर इमाम साहब अब बताएं।
असर अंदाज होने वाली और मुतहत कौन है की तरफ?
जी
असर अंदाज होने वाली और मुतहत कौन है,
उनकी तरफ इशारा है। इन्ना सायक मुलशत्ता फिर कामा मन आता व तखा, नहीं लग रहा है रात और दिन भी एक जोड़ा तो है ही, और रात और दिन की जो वहमी जिद्दोजहद है उसके नतीजे में कुछ पैदा होना है। और एक तो ये इशारा उस तरफ हो सकता था, यानी हो सकता है इम्कानी तौर पर, यानी इसको अगर रात और दिन को एक जोड़ा समझ लिया जाए, और जोड़ा तो है ही, लेकिन इसकी जो बाहमी जिद्दोजहद है उसके नतीजे में जो चीज़ ज़हूर पज़ीर हो उस तरफ इशारा हो, तो ये बीच का ये जुमला मोतरजा इस ताल्लुक़ में एक माने देगा। दूसरे वमा खलक ज़कर वल उनसा, अल्लाह ताला ने जो इंसान को मर्द और औरत बनाया है एक मकसद की खातिर बनाया है, बेमकसद और बातिल के तौर पर नहीं। लेकिन ज़कर और उनसा दरअसल ये सारी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी है बल्कि हैवानी ज़िंदगी पर भी साबित आने वाली एक स्टेटमेंट, एक बयान है जिसका ताल्लुक सारी ज़िंदगी से है, सिर्फ इंसान से नहीं। इतनी लंबी जिद्दोजहद है एक तरक्की की तरफ जिसका आगाज़ ज़कर और उनसा से होता है, तो ये लोग ये ख्याल कर लेते हैं क्या कि ये सारी चीज़ें बेकार थीं, अल्लाह ताला ने यूं ही जोड़े बना दिए, ज़कर और उनसा पैदा किए, कोई मकसद होना चाहिए। और अमरे वाक़या ये है कि अगर ये इर्तिकाद अज खुद हुआ होता तो जोड़ा पैदा होने की ज़रूरत कोई नहीं थी, क्योंकि ज़िंदगी आगाज़ ही में बग़ैर किसी जोड़े के अज खुद नशोनुमा पा रही थी। तो जोड़ा पैदा करने में तो बहुत गहरी हिकमतें ملوث ہو جاتی ہیں. بہت گہرے یہ سنتی راز ہیں جن کا علم ہونا اور ان کا آپس میں جوڑ ہونا, یہ ایک ایسا گہرا مضمون ہے جس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی, مگر اس پر غور کی طرف اشارہ اس آیت میں موجود ہے. کم سے کم اتنا تو غور کر لو کہ ذکر اور انثیٰ کی پیدائش میں بہت گہری حکمتیں ہیں, اور وہ ساری حکمتیں اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہی ہیں, ایک خالق کا تقاضا کر رہی ہیں, اور اسی خالق کو بھلا کر دنیا میں اب دو گروہ ہو چکے ہیں جن کی کوششیں الگ الگ ہیں. اما من آتا و تقا, ایک وہ گروہ ہے جس نے راہ حق میں دیا اور تقوی اختیار کیا, وہ صدق بالحسنہ اور بہترین نیکی کی تصدیق کی, بہترین نیکی کی تصدیق کی سے مراد یہ ہے کہ اس کو بدلائل ثابت کیا کہ بہترین نیکی یہ ہے, اور اس کی تشہیر کی اور اس کی تائید میں کھڑا ہو گیا. سارے معنی صدقہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہی مضمون جو پہلے چلا ہوا تھا کہ فک و رقبہ وغیرہ اور مال کا خرچ کرنا, یہ باقاعدہ یہ سورت بھی اسی تسلسل میں ایک آگے بڑھا ہوا بیان ہے. بس فاما من آتا و تقا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سارے کاروبار کے بعد رات اور دن کی جد و جہد میں اللہ دن کو رات سے مغلوب ہونے دے, یہ نہیں ہوگا. وہ دن کا مظہر وہ ہے جو کچھ دیتا ہے رائے خدا میں دیتا ہے, اور اس سے ڈرتے ہوئے دیتا ہے, اس کے تقویٰ کے نتیجے میں دیتا ہے. صدق بالحسنہ, اور بہترین نیکی کی تصدیق کرتا ہے جن معنوں میں میں نے بیان کیا ہے, وہ کر کے دکھاتا ہے. عمل سے تصدیق سب سے اعلیٰ تصدیق ہے, اور پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے اپنے بیانات میں اور سمجھاتا ہے بنی نوع انسان کو کہ سچی اور اعلیٰ نیکی کیا ہے. فَسَنُوَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اسے ضرور کشادگی عطا کریں گے, وہ سکڑے گا نہیں, اس کی زمین پھیلنے والی ہے, اس کا پیغام پھیلنے والا ہے, اسے سکڑنے کی ہر کوشش ناکام کر دی جائے گی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی. اب ایک طرح تو کہتا ہے میں مال لوبت کر رہا ہوں, میں مال لٹا رہا ہوں, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ بخیل قومیں کوئی نہیں جو بظاہر مال لٹاتی ہیں لیکن دراصل غریب قوموں کا خون بھی نچوڑ لیتی ہیں, اور حقیقت میں بخل سے کام لیتی ہیں, کیونکہ جو کچھ بظاہر مدد کے نام پر دیتی ہیں اس پہ سود کی شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ مدد چھوڑ کے ان سارے ملکوں کی سرزمینیں ان کے بینکوں کی گروی ہو جاتی ہیں. تو مال لغت کو خرچ کرنا دراصل بخل کا انہوں نے دوسرا نام رکھا ہوا ہے. مال کو راہ میں ہلکان کرنا گویا کہ لوگوں کی خاطر, یہ دھوکہ بازی ہے. مال ہلکان نہیں بلکہ ان کے بخل کا ایک اور اظہار ہے اس مال کے ذریعے جو بظاہر ہلاک کر رہے ہیں, یہ اور بھی زیادہ پیسے میں جوڑتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور بے پرواہی کی اسے مراد یہ ہے, اس بات سے بے نیاز ہو گیا کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے, اور ان قوموں کے مال سے بھی بے نیاز ہو گیا. جو غریب اور مفلوق الحال قومیں تھیں ان کے دکھوں اور ان کی تکلیفوں سے بے نیاز ہو گیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور بہترین نیکی کی تکذیب کی. اسلام نے بہترین نیکی کو جس طرح کھول کر پیش کیا ہے, نوع انسان کی ضرورت پہ خرچ کرنا, اگر قرضہ دینا ہے تو قرضے حسنہ دینا, اور ممکن ہو تو اس میں طاقت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا, اور اس سے بڑھ کر اپنے مال کو ان پر خرچ کرنا, اور مطالبے کے طور پر کچھ نہ مانگنا, اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کرنا, یہ ساری بہترین نیکی ہے. ان تمام نیکی کی بہترین قسموں کی یہ قومیں تکذیب کر رہے ہیں جو اسلام کی دشمن ہیں. جو بھی ہیں ان کے اندر جو اسلام کے دشمن نہیں ہیں وہ تکذیب نہیں کرتے. اس لیے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر سب کو ملزم نہیں کیا جا سکتا, لیکن عمومی طور پر یہی ہو رہا ہے. قومیں اس طرح ہی ہیں, ان کا مزاج سرداری کی صورت میں جو ظاہر ہوا ہے, سیاسی سرداری کی صورت میں, وہ بالکل یہی ہے. ان کے اندر چھوٹے چھوٹے استثناء کے جزیرے بنے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بھی متہم کیا جا رہا ہے. پہچان یہ ہے وہ بہترین نیکی کی تہذیب نہیں کرتے, بہترین نیکی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہندوستان میں بھی ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو افریقہ میں یا دوسرے ایسے ممالک میں اس رنگ میں خرچ کرتی ہیں, اور خرچ کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہیں کہ وہ صرف ان کا بھیجا ہوا دانہ کھانے کے محتاج ہی نہ رہیں ہمیشہ, ان کا بھیجا ہوا پانی پینے کا محتاج نہ رہیں, بلکہ خود پانی نکالنے کی توفیق ان کو نصیب ہو جائے, خود دانے کاشت کرنے اور ان کو اگا کر اپنے پیٹ بھرنے کی توفیق نصیب ہو جائے, اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس کو تو اسلام رد نہیں کرتا, یہ اسلام کی ان کوششوں کو رد نہیں کرتے, یہ صدقہ بالحسنہ میں آ جاتے ہیں. بس ان کا استثناء از خود ہے, جو بھی حسنہ کی تصدیق کرتا ہے اس کو خدا تعالیٰ مغضوب علیہم بتا ہی نہیں سکتا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم اسے ضرور تنگی میں ڈال دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى, اور اس کا مال جب تباہ ہو جائے گا تو اس کے کسی کام نہ آئے گا. وقت ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اب یہاں سے اب انشاءاللہ نوٹ کر لینا, شروع کر دیں گے. بس دعا کی بھی تلاوت ہوگی مگر اب تو دوبارہ ہوگی نا اگلے ہفتے.